الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاتر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اس پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے, رحمت ہے, اور وہ رب اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے. بس پروردگار عالم نے توفیق دی کہ میں اور آپ جمع ہوئے اس فرش عزا پہ, اور قلب اسلام اور قلب قرآن کے عنوان سے میری اور آپ کی گفتگو ہے, اور آج آٹھویں مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے. آج بھی مجلس کی ابتدا میں ایک آیہ قرآنی آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ میری اور آپ کی اس معرفت الہی میں اضافہ ہو جائے کہ ہم رب کو اور بہتر طریقے سے پہچان سکیں. قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں اور سورہ ابراہیم کی دوسری آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے, اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں. وویل للکافرین من عذاب شدید, اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. اب پروردگار عالم نے اپنی قدرت کو پہچانوایا کہ یاد رکھو, یہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں میرے لیے ہیں, میرے اختیار میں ہیں, میرے دائرہ قدرت میں ہیں, اور کافروں کے لیے شدید عذاب تیار ہے. سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے, اور میں اس کی تشریح کے لیے جناب ابراہیم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ میری طاقت زمین و آسمان سب پر ہے, اختیار ہے, اور میرا عذاب کافروں کے لیے بہت شدید, تو ہم جناب ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا مگر جلا نہ سکا, وہ آگ گلزار بن گئی. پروردگار عالم نے ایک ملک کو انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا کہ جا اس کو ہدایت کر. دیکھیے پروردگار عالم کو میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتی رہی ہوں کہ اللہ کو اپنے ہر بندہ عزیز ہے, اور وہ آخری حد تک اتمام حجت کرتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ ڈالا جائے, خدا نے خلق کیا ہے. اب نمرود نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کو آگ جلا نہیں سکی مگر نمرود ہدایت پر نہیں آ رہا. پروردگار عالم نے ایک ملک کو انسانی شکل میں بھیجا, جا اس کی ہدایت کر. وہ ملک پہنچا انسانی شکل میں اور جا کے اسے مخاطب ہو کے کہتا ہے, نمرود تم نے دیکھ لیا خدا واحد اسی کی ذات ہے, اور تم نے چاہا تھا ابراہیم کو جلانا مگر آگ گلزار بن گئی. اب تو اس رب کا کلمہ پڑھ لو, اب تو اس رب کی ویدانیت کا اقرار کر لو. مگر وہ ملعون کہتا ہے نہیں, میں نہیں مانتا, اس زمین پہ سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں, اور اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو لائے اپنا لشکر. میرا لشکر اس زمین پہ سب سے بڑا لشکر ہے, جنگ کر لیتے ہیں, مقابلہ کر لیتے ہیں, دیکھیں کون جیتے گا. ملک کہتا ہے نہیں, خدا کی طاقت سب پر حاوی ہے. جب وہ سرکش نہیں مانا اور خدا نے حکم دے دیا ملک سے طے کر لو, تین دن کے بعد طے ہو گیا کہ وہ اپنا لشکر لائے گا, اور نعوذ باللہ اسے چاہا کہ خدا بھی کوئی ایسی لشکر لے آئے گا اور جنگ کر کے میں جیت جاؤں گا. تین دن کے بعد اسے تین دن کے اندر ایک وسیع عریض علاقہ تھا, زمین تھی جہاں پر اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا, کثیر لشکر, ہتھیار ہیں, فوجی ہیں, ہاتھی بھی ہیں, اس میں گھوڑے بھی ہیں, بڑا کثیر لشکر تیار کر لیا. اور مقررہ وقت جب سب لشکر جمع ہو گیا تو بڑے تمسخر کے انداز میں، مذاق اڑانے والے انداز میں ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، کہاں ہے تمہارے خدا کا لشکر؟ میں نے تو اپنا لشکر جمع کر دیا. نعوذ باللہ، وہ سوچ یہ رہا تھا کہ خدا ہوتا، کوئی لشکر ہوتا تو جیسے اس نے جمع کیا وہ بھی نظر آ رہا ہوتا. کہاں ہے تمہارے خدا کا لشکر؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا خدا ابھی اپنے لشکر کو بھیج دے گا. اور پروردگار عالم نے اپنی خدائی کو دکھایا. تو غرور کر رہا ہے اپنے لشکر پر، اور تجھ جیسے لشکر کو مقابلہ کرنے کے لیے میری تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا لشکر کافی ہے. میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں کیا تھا؟ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کا لشکر ہے. وہ چاہے تو ہوا کو بنا دے لشکر، وہ چاہے تو آسمان کو بنا دے لشکر، وہ چاہے تو زمین کو بنا دے لشکر، وہ چاہے تو پانی کو لشکر بنا کے فرعون کو غرق کر دے. اس کائنات کی ہر چیز ابابیل کو بنا دیا لشکر، ہر چیز خدا کا لشکر ہے. تو کہا دیکھو میرا خدا بھی اپنے لشکر کو بھیجے گا. خدا نے کیا کیا؟ مچھروں کا ایک غول بھیج دیا. یہ اکڑ رہا ہے اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر. اور خدا نے کہا اس لشکر کو مارنے کے لیے تو میرا ایک کمزور سا گروہ، ایک کمزور سا لشکر ہی کافی ہے. جو میری کمزور سی مخلوق ہے، سب سے نازک مخلوق ہے، میں اس کے ذریعے تم کو فنا کر سکتا ہوں. مچھروں کا ایک لشکر، ایک غول آ گیا اور اس کے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کیا. سفید اتر بتر ہو گئی. جب حکم خدا ہو تو کتنی اذیت سے کاٹا گیا ہوگا. اور سب بھاگ گئے. جب سب بھاگنے لگے ابھی بھی وہ کہتا ہے ملک آ کے اسے، نمرود سے، اب تو مان لے خدا کو کہ خدا کے ضعیف لشکر کا مقابلہ تیرا قوی لشکر نہ کر سکا. کہا نہیں میں خدا کو، اب پروردگار عالم نے حکم دیا، اتمام حجت ہو گیا. اب خدا نے ایک چھوٹے سے مچھر کو حکم دیا کہ ناک کے راستے اس کے مغز میں داخل ہو جا. وہ مچھر ناک کے راستے مغز میں داخل ہوا. اب جو مغز میں پہنچا ہے مچھر تو اب شدید تکلیف ہے. اور طبیبوں نے علاج یہ بتایا کہ اس کے سر پہ جب تک کسی وزن سے کوئی چیز ماری نہیں جائے گی اس کو آرام نہیں آئے گا. روایت میں لکھا حالت یہ ہو گئی تھی کہ دربار میں ایک جوتے نما چیز رکھی گئی، وزنی چیز، کہ جو آتا تھا درباری پہلے اس کے سر پہ مارے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو. تو بات کر یہ ہے ذلت بھرا عذاب. اور روایت یہ کہتی اسی طرح اس جوتے نما چیز سے ضربے کھاتا کھاتا یہ واصل جہنم ہوا. تو خدا نے سورہ ابراہیم کی آیت میں کہا نا کہ ہمارے لیے کافروں کے لیے ہمارے پاس شدید عذاب ہے. تو واقعی پروردگار عالم نے کافروں کے لیے شدید ذلت بھرا عذاب رکھا ہے. اور یہ فرش عزا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ظالم اور مظلوم میں فرق کیا ہے. اگر قرآن یہ بتاتا ہے نا کہ مومنوں کے انعامات یہ ہیں، مظلوم کو ہم یہ اجر دیں گے، ظالم کی یہ سزا ہے، اس فرش عزا نے ہمیں پہچان کروائی کہ ظالم کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں. اور اس فرش عزا پہ آنے کے لیے ہم کتنی ہی تکلیفیں جو برداشت کریں، بہت دور دور سے آتے ہیں یا ہم کہاں بھی مجلس میں جاتے ہیں، اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کے سفر کی مصیبتیں سہ کے، مگر یاد رکھیے ہر ہر تکلیف جو ہم اس فرش عزا پہ آنے کے لیے اٹھاتے ہیں اس کا اجر بہت عظیم ہے خدا کی بارگاہ میں. ایک روایت آج بھی آپ کے سامنے فرش عزا کے تقدس کے لیے پیش کروں. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، ان کا زمانہ ہے اور امام کا چاہنے والا ایک شخص شہر خراسان سے مولا کی زیارت کے لیے مدینے پہنچا. کہاں شہر خراسان؟ آج بھی ایران میں ہے. اور کہاں شہر مدینہ؟ اس کتنا فاصلہ ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان. وہ پیدل گیا امام محمد باقر کی زیارت کے لیے. وہ پیدل شہر خراسان سے مدینے گیا. جب مدینے پہنچا تو پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے. اس نے وہ پیر پانچویں امام کو دکھاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم یہ جو تکلیف میں نے اٹھائی ہے نا، اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں آپ کی زیارت کے لیے اتنا پیدل چل کے آیا. اور یہ آج بھی عاشقان حسین، عاشقان اہل بیت آج بھی ہیں. خدا ہم سب کو عرض کربلا پہ لے جائیے، لے جائے خدا، بار بار لے جائے. آپ جا کے وہاں دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اربعین پر، عاشور پر، کس طرح بصرہ سے، بغداد سے لوگ پیدل چلتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں. گھٹنوں کے بل، پیروں کے چھالے پڑ چکے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ زخم ہو جاتے ہیں. جا کے پھر مولا عباس کے ذریعے آقا حسین کو دکھاتے ہیں، مولا یہ آپ کی محبت میں ہے، اپنی محبت کا اظہار ہے. تو جب اس شخص نے پانچویں امام کے سامنے کیا تو پانچویں امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمیں جگہ دینے کے لیے کافی ہے، سر سجدہ شکر میں رکھ دینے کے لیے کافی ہے. پانچویں امام کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو خدا میدان قیامت میں اسے ہمارے ساتھ محشور کرے گا. پیغام کیا تھا؟ کہ اگر پتھر بھی محبت کر لے تو خدا اسے بھی ہمارے ساتھ میدان حشر رکھے گا. تم تو ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے مومن ہو، اگر کچھ تکلیفیں اٹھا رہے ہو تو اس کی جزا یہ ہے کہ میدان حشر میں ہمارے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. اور میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ روز قیامت معصومین کے پہلو میں کھڑے ہوں، معصومین کے قدموں میں جگہ ملے. تو یہ آج ہے اس فرش عزا پہ آنے کا اظہار محبت ہے، یہ فرش عزا پہ آنا، اور اس کا اجر اجر عظیم ہے. اب بتوفیق الہی خدا نے ہم سب کو توفیق دی، شکر کا مقام ہے. میں شکر ادا کرتی ہوں معبود، تو نے توفیق دی کہ ہم نے قلب حسین، امام حسین کی معرفت کے لیے روزانہ مجلس میں چند لمحے ہم نے زیارت وارثہ کے جملوں پہ غور کیا. آج آٹھویں مجلس ہے اور آج زیارت وارثہ کا آٹھواں جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. زیارت وارثہ میں ہم امام مظلوم کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے آٹھویں جملے میں، جو ہمارے چھٹے امام نے ہمیں سکھایا، السلام علیک یا محمد المصطفیٰ، اے فرزند فاطمہ آپ پر ہمارا سلام ہو. اب ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا، چھ محرم کی مری سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم یہ کہہ کے بھی سلام کرتے ہیں اے وارث محمد آپ پہ سلام، تو کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک دفعہ وارث محمد کہہ کے سلام کیا اور اب ایک دفعہ فرزند محمد کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ دنیا تو یہ کہتی ہے فرزند نہیں ہے، یہ تو نواسے ہیں. اور چھٹے امام یہ سکھا رہے ہیں کہ جب سلام کرو ایک دفعہ وارث محمد کہہ کے سلام کیا اور ایک دفعہ فرزند محمد کہہ کے. دیکھیں یہ دونوں رشتے امام حسین کو ملے ہیں، جس طرح تمام انبیاء کی نبوت کے وارث ہیں حسین، اس طرح جناب مصطفیٰ کی نبوت کے بھی وارث ہیں حسین. اور فرزند فاطمہ یہ رشتہ بھی خدا نے قائم کیا، ان دونوں رشتوں کو اللہ نے بنایا ہے. ہمیں دونوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گی. جب ہم اور آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں، انی ما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا. پروردگار عالم نے جب عرش پہ مدح کی نا، پنجتن کی، تو یہ کہہ کے کہ نہ پیدا کرتا زمین و آسمان کو، نہ چاند و سورج کو، نہ دریا کو، نہ دریا پہ رواں کشتی کو، اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر کسا موجود ہے. تو جبرائیل نے سوال کر لیا، یا رب ومن تحت الکسا، بارلہ زیر کسا کون ہے؟ اب سنیے غور سے مولا کا جملہ، پروردگار کا جملہ. پروردگار کیا شاہ فرماتا ہے، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. تو اگر زیارت واسطہ میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ رشتہ کس نے قائم کیا؟ جملے کون کہہ رہا ہے؟ عرش پہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، ہم اہل بیت النبوہ ومقدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و باغلوہا و بنوہا. صلوات پڑھی بابا. یعنی یہ رشتہ ہم چاہنے والوں نے محبت میں نہیں قائم کر لیا، یہ معصوم نے ایسے ہی اپنے جد کی تعریف نہیں کر دی، یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے. ہم اہل بیت النبوہ، یہ پنجتن نبوت کے اہل بیت ہیں، ان سے رشتہ ہے. جناب سیدہ کا باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے، جناب مولا کائنات کا رشتہ ہے، چچا جات بھائی ہیں، داماد ہیں، امام حسن حسین نواسے ہیں، مگر اللہ نے یہ کہہ کے تعریف نہیں کروایا. ہم اہل بیت النبوہ ومخدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ رسالت کا مرکز ہے. تو جب زیارت واسطہ میں سوال سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا وارثا محمد حبیب اللہ، ہاں تو نبوت کے وارث ہیں، یہ رشتہ حدیث قصہ میں خدا نے بنایا. اب جب آج آپ کے سامنے جملہ بیان کر رہی ہوں، السلام علیکم یا وارثا محمد المصطفیٰ، اے فرزند محمد تم پر ہمارا سلام ہو، کیا فرق ہے؟ یہ رشتہ بھی خدا نے بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہو فرزند رسول؟ یہ تو نواسے تھے، فرزند تو نہیں تھے. قرآن میں خدا نے آیت محفوظ کر دی، رشتہ ہم نے بنایا ہے. اور کیسے بنایا ہے؟ جب مباہلے کا موقع آیا، نجران کے عیسائی آ گئے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سچا رسول ہے یا نہیں ہے، آئے جناب رسالت میں آپ کی خدمت میں اور آ کے سوال و جواب کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آدم کے ماں باپ کون ہیں؟ جناب رسالت میں آپ نے کہا کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. کہا اچھا عیسیٰ کے ماں باپ کون ہیں؟ کہ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں تھی. اب یہ ضد و ہردرمی پتر آئی کہ عیسائی تھے، کہیں گے نہیں، جب ماں ہے تو باپ بھی ہونا چاہیے. جناب سالت ماں نے کہا جب اللہ بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر دے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنا اس خدا کے لیے کیا مشکل ہے. مگر جب یہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ آگے نہیں ہم نہیں مانتے, اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب جب یہ ضد ہٹ دھرمی پہ آگئے پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی. کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت کا نمبر, اور وہ مشہور آیت جو آپ سب کو یاد ہے. پروردگار عالم کا حکم آ گیا, فقل تعالوا ندعو ابناؤنا وابناؤکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین, کہ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں, مباہلہ کیا گڑگڑا کے دعا کریں, فنجعل اللہ لعنۃ الکاذب لعنۃ اللہ الکاذبین کہ اللہ جھوٹوں پر اپنا عذاب نازل کرے, یہی ہے نا مباہلہ. اور دنیا نے دیکھا جو مباہلے کا مقررہ دن اور مقررہ وقت تھا, اس دن جب جناب رسالت ماں نماز فجر کے لیے گئے ہیں مسجد میں اور جب نکلے ہیں نا تو مسجد نبی کا جو مجمع تھا روایت میں یہ ہے کہ لوگ اپنے پنجوں کے بل پہ کھڑے ہوئے تھے اس طرح کہ رسول ہمیں دیکھ لے ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں, مباہلے کی منزل ہے. مگر رسول نمازیوں کی صفوں سے گزرتے ہوئے در فاطمہ پر پہنچ گئے, اور جب در فاطمہ پر پہنچے تو سلام کس طرح کیا, السلام علیک یا اہل البیت النبوہ وبعد الرسالہ, سلام کر کے رسول در فاطمہ پہ تھے. اب جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لے گئے. اب جب جناب رسالت ماں باہر برآمد ہوئے اس شان سے آئے کہ آغوش میں حسین ہے, امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, جناب فاطمہ زہرا ہے پیچھے اور ان سے پیچھے مولائے کائنات ہیں. جس ترتیب سے آیت آئی تھی اسی ترتیب سے رسول لے کے نکلے. آیت میں تھا ابناؤ نہ وابناؤکم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, تو بیٹوں کی منزل پہ رسول اسلام حسن حسین کو لے کے گئے. وہ نساؤ نہ ونساؤکم, تو عورتوں کی منزل پہ فاطمہ زہرا کو لے کے گئے. وہ انفسنا وانفسکم, نفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. اور اس شان سے مباہلہ ہوا کہ عیسائی یہ کہہ کے پلٹے خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا, اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا, اختیار ہے ان کا کائنات پر. وہ مسلمان نہیں تھے مگر مقام محمد و آل محمد کو پہچان گئے. کام مباہلہ نہیں کریں گے, ہم جزیہ دینا قبول کریں گے تاکہ ہماری نسل قائم رہ جائے. میدان مباہلہ نے سمجھایا کہ بیٹوں کے منزل پر حسن و حسین ہیں, اسی لیے ہمارے آئمہ کو فرزند رسول کہا جاتا ہے. اور زیارت وارثہ میں چھٹے امام اسی لیے امام حسین کو سلام کرنے کا جو سلیقہ سکھا رہے ہیں یہ کہہ کے مخاطب کیا, السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ, حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کی نبوت کے بھی وارث ہیں اور فرزند رسول بھی ہیں. آئیے دیکھیں جد کی سیرت پر حسین ابن علی نے کس طرح عمل کیا. اگر جناب رسالت ماں آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کو بچانے کے لیے اپنے کنبے کو لے کر آ گئے میدان مباہلہ میں, تو حسین نے بھی اپنے جد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یزیدیت کے مقابلے میں اسلام کو بچانے کے لیے کنبہ لے کر میدان کربلا میں آ گئے. رسول کے قافلے میں بھی عورت ہیں, خاتون کی منزل پہ جناب سیدہ ہیں, عورت ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں. حسین کے قافلے میں بھی کربلا میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں آ کے جد کی سیرت پر عمل کیا ہے جو فرزند رسول ہے. پھر ہم جناب رسالت ماں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت ماں کا کردار اتنا بلند تھا, कि वो जो काफिर उन पर उनका कलमा नहीं पढ़ रहे थे वो भी ये कहते थे कि ये सादिक है, ये अमीन है। इतना बुलंद किरदार है हमारे नबी का कि वो ये कहने पे, दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर था कि ये सादिक व अमीन है। और अगर फर्जंदे रसूल है मामे हुसैन, तो ये विरासत मौला हुसैन को भी मिली है कि अगर उनकी दुश्मन किरदार की तारीफ कर रहे हैं तो हुसैन इब्ने अली के दुश्मन भी उनके किरदार की तारीफ में मजबूर थे। कैसे मजबूर थे? शबे आशूर, बुरैर हमदानी, जिनका तस्करा मैंने कल आपके सामने, कल या परसों की मजलिस में किया है, बुरैर हमदानी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब शबे आशूर मौला के खैमों से छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से कहते हैं अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास, मौला के चाहने वालों से अब बच्चों का ये तड़पना देखा नहीं जा रहा। मैं सोचती हूँ मौला, जब आपके चाहने वालों से ये प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, छोटे बच्चों की ये तड़प देखी नहीं जा रही थी, उन माओं का क्या हाल होगा जिनकी आगोश में ये बच्चे थे? खुद आका हुसैन के कल्ब पे क्या गुजरती होगी जब ये तीन दिन के प्यासे बच्चे कहते होंगे अलतश अलतश? बस एक मरतबा बुरैर हमदानी ने कहा, मौला मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इतमाम हुज्जत के लिए उमर साद के पास जाऊं। मौला ने कहा इतमाम हुज्जत करना चाहते हो, जाओ, मेरी इजाजत है। रिवायत में लिखा यह है कि बुरैर हमदानी उमर साद मलाउन के पास आए, जब पहुंचे ना उसके पास, उसको सलाम नहीं किया। तो मलाउन कहता है, बुरैर तुमने मुझे सलाम नहीं किया, क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते? बुरैर कहते हैं, तुम कैसे मुसलमान हो, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी की आल को तीन दिन से प्यासा रखा हुआ है, नहरे फुरात पे तुम्हारे पहरेदार बैठे हुए हैं, इस नहरे फुरात से जानवर पानी पी रहे हैं, तमाम लोग पानी पी रहे हैं, नहीं पी सकते तो आले रसूल, और तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो। फिर एक मरतबा बुरैर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं? सुनिए उस मलाउन का जवाब। उमर साद कहता है, मैं जानता हूँ कि ये बाफजीलत लोग हैं, इनको आजार पहुंचाना हराम है, मगर मैं क्या करूं, मेरी रेह की हुकूमत चली जाएगी, मुझे रे की गवर्नरी चाहिए। अर्ज़े करबला पे उस दुश्मन के मुंह से भी हुसैन इब्ने अली का मकाम व मंजिलत और फजीलत निकल आई। अगर रसूल को दुश्मन कह रहे सादिक व अमीन, तो हुसैन इब्ने अली को भी दुश्मन ये कहने पे मजबूर है कि कायनात में सबसे बाफजीलत यही है, इनको आजार पहुंचाना हराम है। जान जान कर गलती की, पहचान पहचान के सताया है, इसीलिए हम ज़ात आशूर में क़यामत तक इन पर लानत भेजते रहेंगे बेशुमार। बाबा से बुलंद सलावात पढ़िए। हम जनाब रिसालत मआब की जिंदगी में देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने उनके किरदार की तारीफ कुरान में की, उनके अखलाक की तारीफ करते हुए खुदा ने क्या कहा था सूरह कलम में, इन्नकल आला खुल्किन अजीम। तो अगर जनाब रिसालत मआब के किरदार की खूबी को परवरदिगार आलम ने कुरान में बयान किया, तो जनाब इमाम हुसैन के बारे में भी परवरदिगार आलम ने उनकी सिफत, इमाम हुसैन की क्या हर खूबी है इमाम, लेकिन इमाम की एक सिफत अल्लाह की रजा पे राजी, इतना अल्लाह की रजा पे राजी है इमाम हुसैन के दीन की खातिर अपना 18 बरस का लाल दे दिया, अपना 32 बरस का भाई दे दिया, और फकत भाई और बेटा ही नहीं, ये बेमिसल थे, जरूर जवाहिर से बढ़ के थी इनकी कीमत। कायनात में न कोई अब्बास जैसा था न है न होगा, कायनात में न कोई अली अकबर जैसा था न है न होगा, न कोई था न मोहम्मद कासिम जैसा न है न होगा। मौलाना तो खुद तारीफ किए, जैसे अस्हाब मुझे मिले ऐसे किसी को नहीं मिले। तो ये बेमिसल कुर्बान क्यों किए? अल्लाह की रजा पे राजी थे, खुदाया तेरा दीन अगर बचता है मेरा घराना उजड़ के मैं राजी हूँ। तो अल्लाह को इमाम हुसैन की राजी पर रजा रहना इतना पसंद आया कि अगर कुरान में रसूल के अखलाक की तारीफ की, तो इमाम हुसैन की इस राजी पर रजा रहने की तारीफ सूरह फजर में की। सूरह फजर का पूरा सूरह ही इमाम हुसैन की शान में, मैंने इसी मिंबर से आपके सामने खिदमत करते हुए अर्ज किया था, और सूरह फजर की आखिरी आयत है, या अय्युहा नफ्सुल मुतमईना इरजई इला रब्बिका राजियम मर्जिया, ए नफ्से मुतमईना पलट आपने रब की तरफ इस तरह के खुदा तुझसे राजी, तू खुदा से राजी। तो अगर रसूल के अखलाक की तारीफ कुरान में, तो हुसैन की राजी बर रजा रहने की तारीफ कुरान में, इतने राजी है हुसैन रब्बे जलाल की रजा पे कि खुदा कहता है इस तरह आजा मेरे पास जन्नत में कि तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी। इसीलिए छठे इमाम ने कहा سلام کرتے ہوئے کہو اے فرزند مصطفیٰ آپ پر ہمارا سلام ہو. فرزند رسول ہیں حسین ابن علی, اور حسین ابن علی کا احسان ہے کہ ہم حسین ابن علی کے صدقے میں قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. قلب اسلام نے سلیقہ سکھا دیا, قلب اسلام کے صدقے میں قلب قرآن سورہ یاسین سے استفادہ کر رہے ہیں. کل تک کی مجلس میں 58 نمبر کی آیت تک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکی, آج اس سے آگے کی منزل ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 59, ارشاد رب العزت ہوتا ہے وامتاز الیوم ایہا المجرمون. اللہ کب, ابھی اللہ نے کل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر پیش کیا, اللہ میدان قیامت کا ذکر پیش کر رہا ہے, کون کیسے آئے گا. پھر اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا, اب آج آیت نمبر 59 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے میدان قیامت میں جب سب گناہگار جمع کر دیے گئے, قبروں سے اٹھا اٹھا کے لے آئے, اب خدا مخاطب ہے وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے گناہگاروں آج میں تم سب کو الگ کر دوں گا. کیا مطلب الگ کر دے گا؟ پروردگار عالم اتنا ستار العیوب ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہوتے ہیں وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رہتا ہے. کافر ہے, مشرق ہے, مومن ہے, مسلم ہے, جو بھی ہے, ہم ایک دوسرے کے باطن سے واقف نہیں ہے. مگر خدا کہہ رہا ہے میدان قیامت میں اب میں تم کو لوگوں سے الگ کر دوں گا, اب تم اپنے چہروں سے پہچانے جاؤ گے. کیسے پہچانے جائیں گے؟ اسی موضوع پر, اسی منظر کو خدا نے سورہ نبا میں بھی پیش کیا. سورہ نبا 30 سپارے کا پہلا سورہ, سورہ نبا کی آیت نمبر 18 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, جب سور پھونک دیا جائے گا میدان حشر میں لوگ گروہ تر گروہ آئیں گے, گروپس کی شکل میں آئیں گے. تو جب اس آیت کے بارے میں جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ اس آیت کے بارے میں سعد بن جبل رسول کے صحابی ہیں, اور رسول اللہ سے سوال کیا اللہ کے رسول یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان قیامت میں لوگ گروہ در گروہ آئیں گے کیا مطلب ہے, کیسے آئیں گے؟ جناب رسالت ماب کہتے ہیں خدا کی قسم میدان قیامت میں میری امت کے گناہگار لوگ بدترین حیوانی شکل میں آئیں گے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی کہ اس دنیا میں ہم کیسے جائیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم خود پینٹر ہیں, جس طرح چاہیں شکل بنا لیں, اچھے اعمال ہیں تو اچھی شکل میں جائیں گے, اور اگر برے اعمال ہیں. اب سنیے رسول سے, جناب سالت میں آپ کہتے ہیں سورہ نبا کی اس آیت میں پروردگار سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے امت کے گناہگار بدترین حیوانی شکل میں آئیں گے. کہا جو چغل خور ہیں وہ بندر کی شکل میں آئیں گے. آج اس کی بات اس سے لگائی, اس کی بات, ایک فیوریٹ ہمارا مشغلہ ہے, اس کو اس سے بتایا, اس کو اس سے بتایا, اس کی نظر میں ہماری کوئی عزت بڑھ جائے کہ ہم ان سے مخلص ہیں, اور ادھر کی ادھر لگائی, اس کا اجر کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. میدان قیامت میں رسول کہہ رہے ہیں, صادق و امین رسول, چغل خور کو, میری امت کے چغل خوروں کو خدا میدان قیامت میں بندر کی شکل میں لائے گا, حرام کھانے والے کو خدا سور کی شکل میں لائے گا, اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچانے والے کو خدا اس طرح میدان قیامت میں لائے گا کہ ان کے ہاتھ اور پیر جدا ہوں گے, ہاتھ پیر کٹے ہوئے, اور تکبر سے ظلم کرنے والے کو پروردگار عالم چیونٹی کی شکل میں لائے گا. دنیا میں تم تکبر کرتے تھے کہ تم کچھ ہو, لوگوں پہ ظلم کرتے تھے, آج جب میدان قیامت میں اولین سے آخرین کا مجمع ہے, آج تمہیں چیوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا. کتنے قدم ہے, کتنے قدموں تلے کچلے جاؤ گے, اپنی اوقات اپنی حیثیت کو پہچانو. جب اس روایت کو پڑھا تو ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ جب گناہگاروں کی شکلیں بتا رہے ہیں جناب سالت ماب کی شکلیں انسانی بھی نہیں رہ گئی, اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا یہ ہول قیامت بہت ہوگا جب ہم لوگوں کو قبروں سے جانوروں کی شکل میں نکلتا ہوا دیکھیں گے. اور پھر میں نے وہ تین اعمال آپ کے سامنے بیان کی تھے, اگر وہ کریں گے تو خدا ہمیں اس خوف سے بچا لے گا. تو جس وقت میں نے اس روایت کو پڑھا اور آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا ہوگا کہ جب گناہگاروں کے گناہوں پہ شکل بھی انسانی نہ رہ گئی, تو جو لوگ انسان کو قتل کر دیتے ہیں, بے گناہ مار دیتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا میدان قیامت؟ سوچنے والی بات ہے, قرآن بتا رہا ہے, رسول بتا رہے ہیں. تو کہا کہ اتنی بدترین شکل میں ظالم حاکم اندھے لائے جائیں گے, جو خود پسند ہوتے, جو ہم کہہ دیں وہ صحیح, جو ہم سوچ لیں وہ صحیح, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں. ہمیں اور آپ کو معاشرے میں سے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں, بس ہم صحیح ہیں باقی پوری دنیا غلط ہے. خود پسندی بہت بڑا ایک عیب ہے انسان کی ذات کا, خدا نہ کرے کہ ہم میں کبھی آئے, خدا نہ کرے. خدا نفرت کرتا ہے خود پسندی سے. تو جو خود پسند ہوں گے، اب خدا کہہ رہے ہیں میدان قیامت میں ہم لائیں گے، اس طرح کہ وہ بہرے بھی ہوں گے، وہ گونگے بھی ہوں گے. تم دنیا میں کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، میدان قیامت میں آؤ گے بہرے ہو گئے. دنیا میں تم کسی کو بولنے ہی دیتے تھے، اب ہم صحیح ہے، میدان قیامت میں آؤ گے تو گونگے ہو گئے. یہ شکل ہے. بس ایک مرتبہ ایک شخص آئے گی تو گناہگاروں کی شکل ہے نا، نیک لوگ کیسے آئیں گے؟ ایک صحابی ابو ایوب انصاری مولا علی جنگ جمل سے پلٹ رہے ہیں، اور اس صحابی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا کائنات سے سوال کر لیا، مولا اپنی قبروں سے چمکتے ہوئے چہروں سے کون لوگ نکلیں گے؟ بھئی آپ نے دیکھا کچھ لوگ شکلیں مسخ ہو جائیں گی نا، جسم مسخ کر دیے جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو قبروں سے چمکتے ہوئے چہروں سے نکلیں گے؟ مولا کائنات نے کہا میں بتاتا ہوں. پہلے شخص جو سب سے پہلے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ نکلیں گے وہ جناب رسالت ماب ہیں، جو کائنات میں سب سے بزرگ بڑھتا ہے. کہا جو لوگ چمکتے ہوئے نورانی چہروں کے ساتھ قبروں سے برآمد ہوں گے وہ جناب سب سے پہلے تو جناب رسالت ماب ہیں. کہا دوسرے نمبر پہ میں جو رسول کا وصی ہوں، تیسرے نمبر پر میرے چچا جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار میرے بھائی، اور چوتھے نمبر پر امت کے شہداء. ہمارا سلام ہو اس امت کے شہداء پہ، وہ شہداء کربلا سے لے کے آج تک کے جتنے شہیدوں کو شہید، جتنے جانساروں کو شہید کیا جا رہا ہے، پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا، آپ پورے سال دیکھتے رہے، ہم سب کا سلام ہو امت کے ان شہداء پہ. کیونکہ مولا علی کہہ رہے ہیں جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. پانچویں منزل پر کہا امام حسن حسین، اور چھٹے نمبر پہ حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ اور آئمہ معصومین چمکتے ہوئے چہروں سے نکلیں گے قبروں سے، اور امت کے شہداء جنہوں نے مولا کی خاطر جانیں قربان کی وہ چمکتے ہوئے چہروں سے نکلیں گے. مگر ہمارا درود و سلام مولا ہماری جانیں بھی قربان ہو جائے نا، جب بھی ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مولا نے اپنی ہر فضیلت میں ہمیں شامل کیا ہے، وہ ہمیں کہیں نہیں بھولے، نہ فضیلتوں کے موقع پہ، نہ مصائب کے موقع پہ، نہ خوشی کے موقع پہ، کہیں ہمیں نہیں بھولے ہمارے مولا. اگر مولا علی چمکتے چہرے سے آئیں گے تو رسول کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ چمکتے ہوئے چہروں سے میدان قیامت میں آؤ گے، اور تمہیں تمہارے شیعوں کو نورانی ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. مگر جملہ کیا ہے رسول کا؟ تم اور تمہارے شیعہ. شیعہ کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو. بس مجھے اور آپ کو یہی تو ثابت کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اپنے عمل سے پروف کرنا ہے، ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. کیونکہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جب معصومین سے سوال کیا اپنا شیعہ کسے کہتے ہیں تو ہر معصوم نے یہ جواب دیا انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى اعمالنا. ہمارا شیعہ تو بس وہ ہے شیعنا جو ہماری پیروی کرتا ہے، واتبع آثارنا ہمارے نقش قدم پہ چلتا ہے، واقتدى اعمالنا ہمارے اعمال کی پیروی کرتا ہے. تو مجھے اور آپ کو فقط زندگی میں اتنا ہی کرنا ہے، پھر ہم بھی جیسے میرے مولا صدا دے کے کہتے ہیں نا فستو بے رب الکعبہ، اگر ہم زندگی بھر علی کا اتباع کر لیں ہم بھی سرخرو ہو کے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، چمکتے ہوئے چہروں سے جائیں گے. مگر ہمیں اسی شیعت کو ثابت کرنا، عمل سے ثابت کرنا ہے. زبان کا شیعہ نہیں چاہیے میرے مولا کو، عمل کا شیعہ چاہیے کہ تم ہمارے کردار کی، ہمارے اعمال کی پیروی کرو، تم بھی چمکتے چہروں کے ساتھ آؤ گے. تو سورہ یاسین کا پیغام ہے کہ زندگی جو نعمت ہے، اگر چاہتے ہو میدان قیامت میں چمکتے چہروں سے آؤ تو اتباع محمد و آل محمد کرنا. اگلی آیت 60 نمبر کی آیت سورہ یاسین کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الم آخر الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 60, 61, 62 62 نمبر تک کی آیت کو پڑھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا ہم نے بنی آدم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا ہم نے آدم کی اولاد سے عہد نہیں لیا تھا؟ ان تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. انعبدونی میری عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم یہی صراط مستقیم ہے. ولقد اضلنا منکم جبلا کثیرا افلا تکونوا تعقلون, اس نے شیطان نے کتنوں کو گمراہ کر دیا, کیا تم عقل سے سوچتے نہیں ہو؟ اب سورہ یاسین کا پیغام, خدا کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انبیاء نے آ کے زحمتیں برداشت کر کے دین پہنچا دیا, ائمہ نے آ کے دین پر عمل کرنا سکھا دیا, اور ابھی بھی تم نہ سمجھ پائے کہ تمہیں پرستش صرف خدا واحد کی کرنی ہے, اپنے دل کی خواہشات پر نہیں چلنا. کیونکہ شیطان کہاں حملہ کرتا ہے؟ ہمارے قلب پہ, ہمارے دل میں وہ نفسانی خواہشات ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اشاروں پہ چلنے لگتے ہیں اور خدا کی راہ پہ چلنا بھول جاتے ہیں. اور اسی لیے جب ایک پوچھنے والے نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا, پوچھنے والے نے ملائے کائنات سے پوچھا, مولا آپ کو یہ اتنا بڑا مرتبہ جو مل گیا کیسے مل گیا؟ جبرائیل کے استاد آپ ہیں, ملائکہ آپ کا طواف کریں, ملائکہ آپ سے سیکھنے آئے, زمین پر اللہ کے ولی آپ, رسول کے وسیع آپ, داماد رسول آپ, کیا کیا فضیلتیں ہیں جو علی کے پاس نہیں ہیں. کہا مولا یہ آپ کو مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مولا نے ایک جملے میں بہت بڑی بات سمجھا دی, اور بہت خوبصورت جملہ, بہت آہستہ پڑھوں گی. ملائے کائنات کہتے ہیں میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں سوائے خدا کے کسی کو جانے نہیں دیا. میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں سوائے خدا کے کسی کو جانے نہیں دیا, یعنی دل میں جو خواہش آئی فقط قربتن اللہ, میں نے زندگی بھر جو عمل کیا فقط اللہ کے لیے کیا. قلب پہ حملہ کرتا ہے نا شیطان دلوں میں خواہشیں پیدا کر کے. مولا نے کہا اپنے دل میں اللہ کو بسا لو, تمہارا قلب خزانہ الہی بن جائے گا. میں آپ کے سامنے روایت جناب داؤد کی پیش کر چکی ہوں, یہ قلب خزانہ الہی بن جائے گا اگر تم اس قلب میں اپنے خدا کو بسا لو. تو اسداروں بہت بڑا مقام ہے. وہ شیطان جس نے کھلے عام کہا تھا, کب کہا تھا؟ جب پروردگار عالم نکال رہا تھا نا بہشت سے. آپ قرآن میں سورہ سواد پڑھیے, سورہ سواد کی آیت نمبر 82-83, نکلتے وقت شیطان نے جو جملہ کہا تھا نا, تو وہ جملہ اللہ نے قرآن میں سورہ سواد میں محفوظ کر دیا. سورہ سواد کی آیت نمبر 82-83 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں پہ شیطان نے کیا کہا تھا, جب میں نے اس سے کہا تھا کہ نکل جا میری بارگاہ سے تو رجیم ہو گیا, تو ملعون کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. قال فبعزتک, تیرے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سب کو گمراہ کروں گا. ایک چیز پہ غور کیجیے گا, شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا, اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے, پھر نقصان کیوں ہوا؟ اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی حجت کو نہیں مانتا تھا. آدم اللہ کی حجت تھے, اللہ نے کہا جو مجھے مانے وہ میری حجت کو بھی مانے اور میری حجت جو پیغام دے اس پر بھی عمل کرے. تو شیطان ملعون بنا اس لیے کہ اس نے اللہ کو مانا, اللہ کی حجت کو نہیں مانا. یزید میدان کربلا میں یزید بنا اس لیے, اللہ کے ماننے کا اقرار ہے مگر حجت کو نہیں مان رہا اور اللہ کے احکامات کی نفی کر رہا ہے, فسق و فجور کر رہا ہے. تو شیطان نے اس وقت نکلتے وقت کہہ دیا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین, فقط تیرے مخلصین کو نہیں بہکا سکوں گا, جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکوں گا. دعوت فکر دے دی, عجب بات ہے, جو جنت والے کو بہکا لے اس کے لیے زمین والے کیا ہیں, جو آدم کو بہکا لے اس کے لیے اولاد آدم کیا حیثیت رکھتی ہے. مگر جس وقت بہکانے کا اعلان کر رہا ہے اسی وقت کہہ رہا ہے تیرے مخلصین کو نہیں بہکا سکوں گا. اب سورہ یاسین یہ پیغام دے رہا ہے, شیطان کھلا دشمن ہے, تم عقل سے سوچتے کیوں نہیں ہو, تم اس کی پیروی کیوں کرتے ہو. آئیے سورہ یاسین کے منظر کو کربلا کے میدان میں دیکھیے. کربلا کے میدان میں بتا دیا وہ کون ہے جو مخلصین ہے کہ اللہ کی محبت میں سب چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے, اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کر دیتے ہیں, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے. اور وہ کون ہے جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں؟ سورہ یاسین کا منظر کربلا میں دیکھیے, قلب قرآن کا منظر قلب اسلام نے دکھا دیا. اور کیا تھا, کیسے ہوتے ہیں مخلص؟ آج ابو الفضل عباس کا دن ہے. کتنے مخلص تھے عباس حسین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ, کتنے مخلص تھے. کہ روایات میں جملہ ملتا ہے, لشکر یزید والے پریشان تھے, کیا کریں کہ عباس کو حسین سے جدا کر لیں, کیونکہ جب تک عباس حسین کے ساتھ ہے ہم حسین کو شکست نہیں دے سکتے, کیونکہ جنگ صفین اور جمل میں یہ کوفی عباس کی تلوار کا شجاعانہ مظاہرہ دیکھ چکے تھے. عباس کی شجاعت کو یہ لوگ جنگ صفین اور جمل میں دیکھ چکے تھے. لرز رہے تھے کوفے والے, راتوں کو سو نہیں سکتے تھے عباس حملہ نہ کر دیں, اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ روایات میں ملتا ہے, یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ تمام رات لشکر یزید میں شب عاشور یہ پلاننگ کی جا رہی ہے, کل کی جنگ اگر فتح کرنی ہے تو کچھ کرو کہ عباس کو حسین سے جدا کر دو. اور یہ جانتے ہیں کہ عباس کو جدا کرنا آسان نہیں ہے. اب کیا کرے, مکر و فریب کا جال بنا. روز عاشور صبح ہوئی اور شمر ملعون پہنچا قیام حسینی کے سامنے اور آ کے آواز دیتا ہے, اینا بنو اختنا, میرے بھانجے کہاں ہیں. شمر ملعون کا تعلق جس قبیلے سے تھا اسی قبیلے سے بی بی ام البنین کا تعلق ہے, قبیلہ قلاب. اب اگر شہر کراچی میں اتنے لوگ رہتے ہیں تو کیا ہماری آپ کی سب کی رشتے داری ہے؟ نہیں ہے بھائی, کوئی دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہے. اب اگر ایک قبیلے کے لوگ ہیں تو ضرور اتنی سب میں رشتے داری ہو. اس ملعون نے مکر و فریب کا جال بنا اور شمر ملعون آ کے خیام حسینی کے سامنے روضہ عاشور کہتا, اینا بنو اختنا, کہاں ہیں میرے بھانجے. حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو بھانجا کہہ کے بلا رہا. عباس کا جلال, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے, چہرہ جلال سے سرخ ہے عباس کا. عزیزانوں, میں اور آپ, میں نے اور آپ نے عباس کو فقط یہ کہہ کے پہچانا, عباس مولا بہت جلالی ہے, چھوٹے حضرت بہت جلالی ہے. ہاں ہے جلال دشمن کے لیے, مگر ہم بھول گئے عباس نے اپنے صبر کا امتحان دیا ہے کربلا میں. صبر کا کوئی پہچانے تو عباس کے صبر کو, عباس کے مقام کو. اب وہ ملعون آ کے آواز دے رہا ہے اور ابو الفضل عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے. کوئی اور ہوتا تو بڑھ کے حملہ کر, نہیں, عباس اطاعت امام سکھا رہے ہیں. اس نے دوسری مرتبہ آواز دی, اینا بنو اختنا. جب تیسری مرتبہ آواز دی نا تو ابو الفضل عباس اور ان کے تینوں بھائی بی بی ام البنین کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. یہ چاروں بھائی, آقا ابو الفضل عباس اور ان کے تینوں بھائی کھڑے ہیں جلال میں. بس ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی, عباس جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہ مولا آپ تو جانتے ہیں نا یہ جھوٹ بولا. مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ فاسق و فاجر ہے, لیکن رشتہ جھوٹا بنا کے لایا ہے نا, جواب دے دو. سنو کیا کہتا ہے. جب مولا نے حکم دیا, عباس علمدار گئے, کیا بات ہے؟ کہتا ہے, عباس میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان لایا ہوں, تمہاری جان بچ جائے گی, جاؤ تم چلے جاؤ, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. مولا عباس نے جلال میں آ کے کہا, میں لعنت بھیجتا ہوں تف ہے تجھ پر, تیرے امیر پر اور تیری امان پر, میں اپنے امام کو اپنے آقا کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. یہ جملہ سن کے وہ تو نامراد پلٹا, مگر مولا عباس نے بتا دیا وفا کسے کہتے ہیں. مولا عباس نے بتا دیا مخلصین, وہ جو شیطان ملعون کہہ رہا تھا نا مخلصین کو نہیں بہکا سکوں گا, عباس نے سورہ یاسین کا منظر کربلا میں دکھا دیا. جو مخلص ہوتے ہیں نا اپنے امام کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ, وہ ایسے ہوتے ہیں. اور عباس نے ایسی وفا نبھائی کہ خدا نے کہہ دیا, عباس اب پوری کائنات میں وفا تمہارے نام سے پہچانی جائے گی. تو سورہ یاسین کے اس منظر کو کربلا میں آپ نے دیکھا. اچھا, اب شیطان ملعون حملہ کرتا ہے قلب پہ اور اللہ سورہ یاسین میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے. جب دشمن کھل کے سامنے آ جائے تو کیا کرتے ہیں, مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, جب دشمن کھل کے سامنے آ جائے تو پھر مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور اللہ نے کہا جب یہ شیطان تمہارے قلب پہ حملہ کرتا ہے تو ہتھیار ہم بتائے دیتے ہیں. اور ہتھیار کیسے بتائے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. تھوڑا سا انکم ہے. وقت بہت مختصر رہ گیا. میں جلد سے جلد منازل کو طے کر کے مساحب کی منزل پہ آنا چاہتی ہوں, آپ کی توجہ چاہتی ہوں. جناب سالت ماں ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے, رسول خدا کہتے ہیں میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جس کے جاننے سے شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا, اتنا فاصلہ ہو جائے گا تمہارے اور شیطان کے درمیان جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ اندازہ کر رہے ہیں. کہا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جس پر عمل کرو گے تو شیطان تم سے اتنے فاصلے سے دور ہو جائے گا. کہا اللہ کے رسول بتائیے. جناب رسالت ماں کہتے ہیں روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے, صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. مومن نے صالح کی اللہ کے خاطر کسی مومن سے محبت کرنا اور عمل صالح کرنا, یہ شیطان کی قوت کو سلب کر لیتا ہے. اور جب توبہ و استغفار کرتے ہو تو شیطان کی شہرت کٹ جاتی ہے. چار عمل بتا دیے رسول نے. کہا کہ اگر تم چاہتے ہو شیطان تم سے دور ہو جائے تو روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے وہ. اسی لیے معصومین کا ہے نا فرمان کہ اگر تم مہینے میں تین روزے رکھ لو گے تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ہے. نفس پاک ہو جائے گا, خلوص پیدا ہو جائے گا. تو روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. جب تم صدقہ نکالتے ہو, کسی کی مدد کرتے ہو تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور جب تم کسی مومن سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے, قربتن اللہ, اور عمل صالح نیک اعمال انجام دیتے ہو تو شیطان کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہو تو اس وقت شیطان کی رگے گردن کٹ جاتی ہے. اور پھر رسول اسلام کہتے ہیں جب تک بندہ مومن اپنی پنجگانہ نماز کی حفاظت کرتا ہے, پانچ وقت کی نمازوں کی جب تک مومن حفاظت کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرا رہتا ہے. ساری دنیا شیطان سے ڈر رہی ہے اور شیطان اس سے ڈر رہا ہے جو پانچ وقت کی نماز کا پابند ہے. رسول کہتے ہیں جیسے جیسے نمازوں میں پیچھے آتے جاتے ہو, ابھی اول وقت پڑھ رہے ہو شیطان ڈر رہا ہے, ادھر نمازوں میں پیچھے آئے یہاں تک کہ نماز قضا ہونے لگی, اب شیطان کو قوت مل گئی, وہ تم پہ حاوی آئے گا, تم سے گناہ کروائے گا. اتنی طاقت ہے نماز میں کہ رسول کہہ رہے ہیں جب تک تم اول وقت نماز کے لیے مصلی پہ آتے رہو گے شیطان تم سے ڈرا رہے گا. تو اگر سورہ یاسین نے یہ منظر پیش کیا انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تو رسول نے بتا دیا کھلے دشمن سے مقابلہ کیسے کرتے ہیں. اور پھر اگلی آیت پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ یاسین میں, ہاں جہنم, یہ جہنم ہے, ان کنتم تعلمون, کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس لوح الیوم بما کنتم تعملون, کہ جو کچھ تم نے کیا تھا یہ جہنم تیار. کسے مخاطب ہیں؟ گناہگاروں سے جو انسانی شکل میں نہیں آئے. اس لوح الیوم بما کنتم تعملون, کہ جو تم نے کیا تھا کفر, جو تم نے کیا تھا کفر, اس کفر کی وجہ سے اب تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ. اس لوح الیوم, اس آگ میں آج کے دن داخل ہو جاؤ. بے مکانو تکفرون, جو تم نے کفر کیا تھا یہ اس کی سزا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور جملہ کہا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. خدا کہہ رہا ہے اس روز میدان قیامت میں, روز قیامت, الیوم نختم, نختم مہر لگ جائے گی, بند ہو جائیں گے افواہہم, یہ ہوٹ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ارجلہم بما تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ اس دن تمہاری لبوں پہ مہر لگ جائے گی اور تمہارے اعضا بولیں گے. تشہد ارجلہم, گواہی دیں گے تمہارے اعمال کی, بما کانوا یکسبون, جو تم نے کیا ہے. یعنی کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کے لبوں پہ مہر لگا دے گا, منہ سے نہیں بولو گے تم. کس کے لبوں پہ مہر لگے گی؟ جب معصومین سے پوچھا گیا تو مولانا شاہ فرماتے ہیں کچھ اتنے اللہ کے سرکش بندے ہوں گے کہ جب میدان قیامت میں نامہ اعمال دیا گیا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو وہ ملعون کہیں گے میدان قیامت میں خدا کی عدالت میں, انسان کتنا سرکش ہے, خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا. رب الزلزلہ کہے گا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے. کہا ہمیں کیا پتا, تیرے فرشتوں نے لکھ دیا, ہم نے تو نہیں کیا. رب معصوم کہتے ہیں جب انسان ایسی سرکشی پہ آ جائے گا پھر پروردگار عالم کے شاہ جائے گا, اب ان کے لبوں پہ مہر لگا دو, اب یہ منہ سے نہیں بولیں گے, اب ان کے اعضا بولیں گے. دنیا کا کوئی عدالت والا ہو اور کوئی ایسی سرکشی کرے تو فوراً ختم کروا دو, پھانسی دلوا دو, جھوٹ بول رہا ہے, وہ خدا عادل ہے. تو چاہتا تو فوراً حکم دیتا ملک سے جال دو جہنم میں, جھوٹ بول رہا ہے. نہیں, اللہ نے کہا ہم عادل ہیں تو ہم عدالت کا حق ادا کریں گے. اب اس کے لبوں پہ مہر لگا دو, اب اس کے اعضا بولیں گے, ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, آنکھیں بولیں گی, کان بولیں گے, اس نے اس سے کیا کیا گناہ کیے. اس روز جزا جس دن عدالت لگے گی خدا کی, تو خدا اس منظر کو پیش کر رہا ہے. تو مگر یہ مہر کس کس کے لگے گی؟ امام نے بتایا, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں یہ مہر فقط کافروں اور سرکش جو لوگ ہیں ان کے منہ پہ لگے گی, مومن تو بڑے فخر سے اپنا نامہ اعمال پڑے گا. یہ پانچویں امام کے الفاظ ہیں. مولا کہتے ہیں مومن تو بڑے فخر سے اپنا نامہ اعمال پڑے گا, اگر اس خوشی کو محسوس کرنا چاہیں جب بچے محنت کر کے پاس ہو کے بعد اچھا اے پلس گریڈ لے آتے ہیں تو اپنی رپورٹ کارڈ امی کو آ کے دکھا رہے ہیں, بابا کو دکھا رہے ہیں, دادی کو دکھا رہے ہیں, دادا کو دکھا رہے ہیں, خوش ہو کے کہ ہم نے اتنے اچھے مارکس لیے. تو پانچویں امام کہتے ہیں میدان قیامت میں مومن بڑے فخر سے اپنے نامہ اعمال کو پڑے گا کہ آج ہی تو جزا کا دن ہے, آج ہی تو بہشت میں مولا کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملے گا. تو کہا مومن بڑے خوش ہو کے پڑے گا. تو خدا نے منظر پیش کر دیا, ہاں صحیح, جہنم التی کنتم توعدون, جس جہنم کا تم سے وعدہ کیا تھا اس میں داخل ہو جاؤ. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون, جو تم کفر کیا کرتے تھے اب اس آگ میں جلو. اور مہر لگا دیں گے ان کے لبوں پہ اور ان کے اعضا بولیں گے. پھر رب عز و جلال نے کہا بلو نشاء لطمسنا اعینہم, اگر ہم چاہتے تو ان سرکش لوگوں کی دنیا میں ان کی آنکھیں ختم کر دیتے, ہم نے نہیں کیا. ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم, ہم چاہتے تو ان کو ان کے مقام پہ مسخ کر دیتے, انسانی شکل میں بھی نہ رہ جاتے, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے, ہم نے نہیں کیا. اس لیے کہ ہم روز جزا ہم عدالت الہی لگائیں گے, اس روز ہم فیصلہ کریں گے. تو جو منظر قرآن نے پیش کیا وہ منظر کربلا میں دکھا دیا قلب اسلام نے. کیا آپ نے دیکھا وہ عمر سعد جو خود کو حافظ قرآن کہتا تھا, کاش اس نے اس سورہ یاسین کی عنایتوں پہ عمل کر لیتا کہ جو حکم خدا کی مخالفت کرے گا جہنم کی آگ تیار ہے. اور قرآن نے دکھا دیا منظر وہ لوگ کہ خدا جن کی تعریف کر رہا ہے, جو چمکتے چہروں سے نکلیں گے وہ کون ہے؟ ہاں شہدائے کربلا ہے, ہاں حسین کے جانصار ہے. اور آج حسین کے اس جانصار سے دن منسوب ہے جسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں. عباس قمر بنی ہاشم ہے, بنی ہاشم کا چاند ہے. اتنے خوبصورت تھے مولا عباس, اتنے خوبصورت تھے, اتنے شجاع تھے کہ جب نکلتے تھے قد و قامت میرے مولا کا اتنا خوبصورت تھا کہ مولا علی چہرے پہ نقاب ڈال دیا کرتے تھے کہ قمر بنی ہاشم کو نظر نہ لگ جائے. عباس نام ہے اس بہادر جری کمانڈر کا, لشکر حسین کا علمدار ہے نا. اور وہ لشکر کیا تھا؟ 72 افراد پر. اور کیسے 72 تھے؟ کہ جن کی تعریف امام حسین نے یہ کہہ کے کی تھی ایسے اصحاب جیسے میرے ہیں کسی کو نہیں ملے. تو اگر اصحاب بے مثل تھے تو کمانڈر بھی علمدار بھی بے مثل تھا, بے مثل تھا. عباس نام ہے صابر کا, عباس جیسا صبر کوئی کر نہیں سکتا. عزادارانِ امام آج دل کھول کے پرسہ دینا ہے, غازی عباس کا دن ہے. مقاتل میں لکھا ہے کہ 9 محرم کو لشکر یزید والے حملہ کرنا چاہتے تھے اور لشکر لے کے جب مولا کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو مولا حسین نے کہا کیا اب سنیے میرے مولا حسین کو, بڑی آہستہ آہستہ پڑھوں گی آج مسائل, آج غازی کا دن ہے, آج دل کھول کے پرسہ دینا ہے. روایتوں میں لکھا یہ کہ جب 9 محرم کو لشکر بڑھنے لگا نا حملہ کرنے کے لیے تو مولا حسین نے یہ کہہ کے غازی عباس کو مخاطب کیا ارکب بنفسی انت یا اخی, اے میری جان تم پہ قربان میرے بھائی, ذرا گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ, ان سے پوچھو یہ آج کیوں چلے آ رہے ہیں جنگ کرنے. جملہ کیا تھا؟ میری جان تم پہ قربان میرے بھائی. کتنی محبت تھی حسین کو عباس سے, جاؤ میرے بھائی گھوڑے پہ سوار ہو کے, ارکب گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤ اور پوچھو ان سے. مولا عباس گئے پلٹ کے آئے اور کہا آقا یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. کہا عباس جاؤ ان سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے, اس لیے کہ میں آج رات خدا سے راز و نیاز میں بسر کرنا چاہتا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز تلاوت قرآن اور استغفار کتنا پسند ہے. جاؤ عباس ایک رات کی مہلت مانگ کے آؤ. اسداروں آپ نے سن لیا,
ذرا غور تو کرو اس جملے پہ, آج مصائب پہ رونا مگر غور کرتے جانا. ذرا غور تو کرو, جو تلوار سے چھین سکتا ہو فرات کا کہ پہرا, فرات کا کنارا چھین سکتا ہو تلوار سے, جو تلوار سے جا کے جنگ روک سکتا ہو, اسے کہا جائے جاؤ جا کے مہلت مانگ لو. شیر ہے یہ حیدر کا اور حسین کا علمدار ہے. حکم امام آ گیا, کس طرح میرے مولا نے ضبط کیا ہے, خاموشی سے ایک لفظ نہیں کہا. پہچانو عباس کے صبر کو. اور غازی عباس گئے اور ایک دن کی مہلت لے کے آئے. عباس نام ہے باب الحوائج کا. عزاداروں, حاجتوں کا در ہے عباس علمدار. اور کس طرح حاجتیں پوری کرتے ہیں, ربط مصائب کے لیے ایک چھوٹی سی روایت بیان کروں پھر آپ سبحان مولا عباس سے. بغداد میں رہنے والی ایک مومنہ, ایک ضعیف مومنہ, اور زمانہ ہے ظالم حاکم متوکل کا. متوکل وہ ظالم ہے کہ جس کے بارے میں مولا علی یہ کہہ کر گئے تھے یہ اکفر ہے, سب سے بڑا کافر ہے, اور خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا تھا. متوکل اس کا زمانہ ہے. اس ظالم نے علی اور فاطمہ نام ہونے پہ لوگوں کو قتل کروا دیا. اس ظالم نے کربلا جانے پہ پابندی لگا دی تھی. اسی کے زمانے میں بغداد میں رہنے والی ایک ضعیف مومنہ, بہت ضعیف ہے, اور اب جانتی ہے اب زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں, ایک اکلوتا بیٹا ہے. اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میری زندگی کے بس آخری ایام ہیں, میری تمنا یہ ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام مولا حسین کے روزے پر یا غازی عباس کے روزے پہ بسر ہوں. میرا دم نکلے تو غازی عباس کے روزے پہ یا مولا حسین کے روزے پہ. بیٹا میں کربلا جانا چاہتی ہوں اور پتا ہے ماں کو کہ پابندی لگی ہے کربلا جانے پر. بیٹا کہتا ہے اچھا اماں میں آپ کو لے کے چلوں گا. اچھا یہ ماں ضعیف بھی ہے اور نہ بینا بھی ہے اور غریب بھی ہے. کہا بیٹا مجھے کیسے لے جائے گا؟ کہا اماں میں آپ کو اپنی پشت پہ سوار کر کے لے جاؤں گا. بیٹے نے ماں کو پشت پہ سوار کیا اور چلا ہے یہ بغداد سے نکلے. اس پل پہ پہنچے جو پل بغداد و قازوین کو ملاتا ہے, اور جیسے ہی اس پل پر پہنچے ہیں, پل پہ سوار ہوئے, پل کے بیچ میں پہرے دار بیٹھے, کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے میں کربلا جا رہا ہوں اپنی ماں کو زیارت پہ لے کے. وہ ظالم کہتے تمہیں نہیں پتا کربلا جانے پہ پابندی ہے؟ کہا میری ماں کی آخری خواہش ہے یہ, میری ماں بہت بیمار ہے. سردار فرش اعظم پہ دعا کیا کرو, خدا ہم سب کو بار بار لے جائے سر سے کربلا پر. کہا میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے. وہ ظالم کہتے ہیں اپنی ماں کو پشت سے اتارو. ماں کو پشت سے اتارا گیا. ان ظالموں نے اس ماں کے اکلوتے جوان بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے اور پل کے اوپر سے دریا میں پھینک دیا, اور اس بوڑھی نابینا ماں کو گھسیٹتے ہوئے پل سے نیچے لے کر آئے. ایک سپاہی کہتا ہے اس کو بھی مار دو. کہا یہ خود ہی رو رو کے مر جائے گی. ہمارا سلام اس مومنہ پہ. اس مومنہ نے جو ضعیف ہے نابینا ہے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے عزتداروں خدا ہم سب کو ایسا ہی مان دے. کھڑے ہو کے کہتی ہے اے غازی عباس علمدار آپ باب الحوائج تھے, ایک بیٹا تو کیا, اگر ہزار بھی ہوتے تو آپ پہ قربان تھے, مگر مولا اتنا کر دیجئے کہ میں عرض کربلا پہ پہنچ جاؤں, مولا میں آخری سانس آپ کے روزے میں لوں. جیسے یہ طرف کے باب الحوائج کو پکارتی ہے ایک مرتبہ بیٹے کی آواز آتی ہے. جیسے ہی بیٹے کی آواز آئی نا یہ حیران ہو گئی. کہا میرے لال تجھے تو پانی میں پھینک دیا تھا, تو بچ کیسے گیا؟ وہ بیٹا کہتا ہے اماں تم نے باب الحوائج کو پکارا تھا نا, باب الحوائج آ گئے, اماں میرے مولا نے مجھے بچا لیا, اور اماں میرے مولا سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کہا سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے نظر نہیں آتا, ذرا مجھے مولا کے قریب لے جا. بیٹے نے ماں کا بازو تھاما, مولا کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا. کہتی ہے مولا آپ پر میرا سلام ہو, اے باب الحوائج آپ پر میرا سلام ہو, مولا بڑا کرم کیا آپ نے میرے بچے کو بچا لیا. مولا ذرا دست قدرت بڑھا دیجئے, ذرا اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیجئے, میں آپ کے ہاتھوں کا بوسا لے لوں. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا مولا ذرا ہاتھ بڑھا دیجئے, میں ہاتھوں کا بوسا لے لوں. جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا تو مولا عباس کی صدا آئی, اے مومنہ اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میری بہن کے سر سے ردا نہ چنتی, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میری سکینہ تماچے نہ کھاتے. تو کربلا میں شب قلم ہو گئے. عزادارو شب عاشور بہت ٹہر ٹہر کے پڑھوں گی, آج غازی کا پرتا دینا ہے. عزادارو شب عاشور تمام رات مولا عباس حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ ہے. عزادارو میرا ساتھ دینا, میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی, آپ میرا ساتھ دینا. شب عاشور تمام رات مولا عباس حسین ابن علی کے ساتھ سائے کی طرح ہے. مولا حسین کبھی خیموں میں جاتے ہیں بیبیوں کے پاس, کبھی اصحاب کے پاس جاتے ہیں, مولا حسین کبھی مسلح پر ہوتے ہیں, مولا حسین کبھی میدان کربلا میں ہوتے ہیں, عباس سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہے. جب خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے نا, تو ایک خیمے سے ایک بیبی کے رونے کی آواز آئی, مولا حسین تڑپ گئے. آقا ابوالفضل عباس کہتے مولا میں دیکھتا ہوں. جب خیمے میں گئے, بی بی ام کلثوم کا خیمہ ہے اور بی بی ام کلثوم زارو قطار رو رہی ہیں. مولا عباس ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گئے, کہا بہن کیوں رو رہی ہیں, کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی ام کلثوم کہتی ہے بھیا تم تو جانتے ہو اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی, آج زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہیں, بھابھی قاسم کو تیار کر رہی ہیں, لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں, میں ایسی نامراد ہوں, میرا دامن خالی ہے, میں کس کو قربان کروں؟ یہ سن کے غازی عباس کہتے ہیں بہن اپنا پریشان ہو, آپ اپنی طرف سے عباس کو قربان کر دیجئے گا. شہزادی کلثوم آپ اپنی طرف سے بھائی کو قربان کر دیجئے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے عباس, ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے عباس. روزے عاشور آ گئی, مولا بار بار جاتے ہیں, مولا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے, عباس کو اجازت نہیں مل رہی. ہر بار مولا حسین کہہ دیتے غازی تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ مگر ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب سب جانسار شہید ہو گئے, اب پھر پہنچے عباس خدمت امام میں اور کہتے ہیں آقا کب تک نہ بھیجئے گا, اب تو مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. مقتل میں لکھا ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے ہاتھ عباس کے گلے میں ڈال دیے. 32 برس کا بھائی ہے, کمرے بنی ہاشم ہے, گلے میں باہیں ڈال کے زارو قطار روتے تھے مولا, کہا عباس میں تجھے کیسے جانے دوں, تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے. جب اتنا کہا عباس نے دائیں جانب دیکھا, عباس نے بائیں جانب دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ آقا مجھے مقتل میں جانے دیجئے. اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ عباس لڑنے جائے, ورنہ کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. امام حسین کو کربلا عباس کی تلوار سے نہیں, عباس کی مظلومیت سے فتح کرنی تھی. عزادار مولا حسین کہتے عباس اگر جانا چاہتے ہو نا, بھیا بچے بہت پیاسے ہیں, جاؤ پانی لینے چلے جاؤ, جاؤ اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی لے آؤ. مولا نے اجازت لڑنے کی نہیں دی. اگر عباس جنگ کرے گا تو پھر کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوگا, کہا عباس پانی لے آؤ. مولا عباس خیمے سے باہر آئے اور خیمے سے باہر آ کے کہتے سکینہ کو پکارا. جیسی سکینہ کو پکارا سکینہ دوڑ کے آئی, کہا سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہا چچا بہت پیاسی ہوں. کہا سکینہ جاؤ اپنی مشک لے آؤ. اب جب سکینہ مشک لائی ہے نا, بچوں کی امید بن گئی, اب عباس جا رہے ہیں, اب پانی ضرور ملے گا. مولا عباس نے مشک ٹانگی اپنے کندھے پر اور آخری سلام کرنے کے لیے مولا کو خیمے میں گئے. رخصت لے کے جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, عزادارو نہر فرات پہ 4000 پہرے دار ہے, عباس نے سب کو دور کر دیا, اس شان سے بڑے ہیں, مشک بھری پانی سے اور مشک بھر کے چلو میں ٹھنڈا پانی ہے. 3 دن کی پیاس ہے مگر پانی پھینک دیا. یہ کہہ کے پھینکا, ارے میری وفا اجازت نہیں دیتی کہ میرا آقا پیاسا ہو اور میں پانی پی لوں. عباس تمہاری وفا کو ہمارا سلام. مولا تم نے چلو پر پانی لے کے پھینکا تھا, آج تک فرات تڑپ رہا ہے. آج تک فرات تڑپ رہا ہے، مولا کی قبر کے چاروں طرف پھر رہا ہے. اگر بس پلٹے مشک بھر لی، اب جب پلٹے ہیں نا بس چاروں طرف سے اشیاء گر کے آ گئے اور اشیاء نے وار کرنے شروع کیے، دایا بازو قلم ہوا، بایا بازو قلم ہوا. مولا نے مشک کو گھوڑے کی پشت پہ رکھ لیا، اب بس جھک گئے، تیروں سے چھلنی ہو گئے عباس، مگر مشک بچ جائے. مولا دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کر رہے تھے پانی خیمے میں پہنچ جائے. جیسے ہی ایک تیر مشک میں لگا، مشک کا پانی بہا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی. مولا نے گھوڑے کا رخ فرات کی جانب کر لیا. عزاداروں بس آخری جملے، میرے مولا کا پیغام یہ ہے ذاکروں کے لیے، ارے میری اصل مصیبت بیان کیا کرو. ایک ذاکر کو خواب میں کہا میرے مولا نے، اے ذاکر تو میری اصل مصیبت نہیں پڑتا. کہا مولا کیا مصیبت اصل ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، جس وقت میرے بازو قلم ہو گئے چاروں طرف سے گھیر کے، تلواریں پڑ رہی تھی، نیزے پڑ رہے تھے، عباس کے بازو نہیں تھے، میرے شیر نے کیسے بچائے، ام البنین کیسی تھی، ہائے میرا لال کیسے گرا ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلبون بار الہو.